بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير لفضيلة الشيخ العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كيس رسالة كشرح كدرس جاري ہے. آج کے درس میں مقدمے کے بعد پہلے باب کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پچھلے درس کے متعلق چند سوال ہیں. پہلا سوال، قرآن مجید کے متعلق اہل سنت جماعت کا کیا موقف ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے آپ سوال کر، آپ کچھ کہہ رہے تھے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، بس یہ عقیدہ ہے؟ اتنا تک ہے، کچھ اور بھی ہے؟ مخلوق نہیں ہے. اچھا، ایک اور ایڈیشنل ہوگی، ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف. اور کچھ اور کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ یہ اتنا کافی ہے، مکمل ہے؟ یہ کچھ باقی ہے؟
اللہ کلام کرتے ہیں حضور پر
آواز سے دیکھنا نہیں ہے، کتابیں بند کر دیں. یہ نہیں، جس نے کچھ لکھنا ہے لکھیں، لیکن اس وقت کتاب سے دیکھیں یا جو نوٹ بنائیں اس سے جواب نہیں دینا. جواب دینا ہے جو آپ کو یاد ہے. یہ دروس ہیں یاد کرنے کے لیے. جو آپ نوٹ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں، یاد کرنے کے لیے. تو ابھی تک یہ بتایا گیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا موقف قرآن مجید متعلق یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، ابتدا بھی اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور آپ کچھ دیکھ کے بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں بحرف و صوت، حرف اور آواز کے ساتھ، حرف بھی ہے صوت بھی ہے. ٹھیک ہے، آگے کچھ ہے؟ من غیر، ہاں بارک اللہ. یہ دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کلام فرماتے جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے، بغیر انکار کے. سب سے پہلے بغیر انکار کے، انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کلام ہی نہیں کرتے، نہیں، انکار نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں تعطیل، من غیر تعطیل ولا تحریف ومن غیر تکیف ولا تمثیل. بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے اگر کلام فرماتے ہیں تو کیسے فرماتے ہیں، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے کہ اگر کلام فرماتے ہیں تو مخلوق کی مثل یا انسان کی مثل کلام فرماتے ہیں، ان چار قیدوں کے ساتھ. دوسرا سوال، سب سے پہلے فتنہ خلق القرآن کہ قرآن مخلوق ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ کس نے ایجاد کیا؟ سب سے پہلے یہ کس کا قول ہے کہ کس نے ایجاد کیا قرآن مخلوق ہے؟
وہ شخص جس نے توحید اسماء و صفات کا انکار
کیا. بھائی کا جواب ہے، وہ شخص جس نے توحید اسماء و صفات کا انکار کیا. وہ شخص کون ہے؟ اس کا کوئی نام ہے، کوئی پتہ ہے؟ اگر ایڈریس نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نام تو پتہ ہونا چاہیے نا. الجہم بن صفوان، یہ نام آپ کو یاد نہیں ہے؟ جو جہم کو نہیں جانتا وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ شخص ہے جس نے عقیدے کو بگاڑا ہے، لوگوں کو فطرت کو بگاڑا ہے. عقیدہ توحید میں اس شخص نے وہ چیزیں داخل کر دی ہیں جس کا خمیازہ آج تک امت بھگت رہی ہے. الجہم بن صفوان، اس شخص نے سب سے پہلے یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے. اچھا، کیوں کہا؟ بارک اللہ فیک. اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مکمل انکار کیا. اور انکار کیوں کیا؟ اس شخص سے سوال پوچھا. ان لوگوں نے سوال پوچھا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں, بتوں کی پوجا کرتے ہیں. یہ لوگ مل کے جہم بن صفوان سے کہا کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے, یہ آگ ہے سلگ رہی ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کو محسوس کرتے ہیں, اس کی ہم عبادت کرتے ہیں. بدھسٹ بدھ کی عبادت کرتا ہے, بدھ سامنے موجود ہے, رکھا ہے, اس کی شکل و صورت ہے, اس کی عبادت کرتا ہے. تم کس کی عبادت کرتے ہو, اس کی کیا صفات ہیں؟ یہ جواب سلیم الفطرہ, سلیم العقیدہ, قلب سلیم والے بچے بھی دے سکتا ہے. صف لنا ربک, جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا صفت ہے؟ جواب, کوئی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کون ہے, یہ جواب ہے. یہی سوال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشین عرب نے بھی کیا, اللہ تعالیٰ نے جواب قرآن مجید میں دیا. یہ ہنٹ ہے, چیٹنگ نہیں ہے. بارک اللہ فیک. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, یہ جواب تھا. لیکن یہ جواب جہم بن صفوان نے نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ عقل کے ترازو پر اس نے بات کو تولا کہ بات ان کی درست ہے. چیزوں کی تو سیا صفات ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں, میرے رب کی صفات کون سی ہیں؟ گھر میں چلا, پھر گھر میں واپس چلا گیا, دروازہ بند کر دیا, 40 دن تک گھر میں رہا اکیلا, سوچتا رہا, کتابوں میں دیکھتا رہا, کسی عالم کے پاس نہیں گیا. تابعین کا بہترین دور تھا. آخر میں 40 دن کے بعد نکلا اور اس نے کہا میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر وہ چیز جو موجود ہے دنیا میں جس کے نام اور صفت ہے وہ مخلوق ہے. میں کہا اچھا, آپ تو کہتے ہیں قال اللہ تعالی, اللہ نے یوں فرمایا قرآن مجید میں, تو اللہ کلام تو فرماتے ہیں. اب یہاں پر وہ پکڑا گیا, اس نے کہا قرآن بھی مخلوق ہے. ہم کہتے ہیں قال اللہ تعالی, اللہ تعالی نے فرمایا ہے, لیکن مجازن کہتے ہیں, حقیقتاً نہیں کہتے. کیونکہ اگر اللہ تعالی بھی کلام فرماتے تو مخلوق بھی کلام فرماتی ہے. پھر جیسے کہ مخلوق کی صفت سے خالق کی صفات, اس لیے مکمل انکار کر دیا. اب سند جانتے ہیں, سند انکار صفات کی, یہ سند کہاں تک جا رہی ہے پتہ ہے؟ یہودی کی طرف جا رہی ہے. جام بن صفوان کے استاد ہیں جعد بن درہم, ان کے استاد ہیں بیان بن سمعان, ان کے استاد ہیں قالوت, ان کے استاد ہیں, ان کے شیخ ہیں لبید بن اعصم. لبید بن اعصم وہ یہودی ہے جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. یہ سند ہے اسماء و صفات کے انکار کی. اس نے سب سے پہلے اس مصیبت کو امت میں لانے والا یہ شخص ہے جہم بن صفوان. اس سے پہلے اسماء و صفات کا انکار نہیں تھا, لوگوں کے عقائد بالکل درست تھے. وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کسی نے جرت نہیں کی بات کرنے کی, جرت نہیں کرتے تھے. ان کو استاد نے بات شروع کی, وہ پکڑا گیا, ذبح کر دیا گیا. جیسے بکرا ذبح کرتے نا, عید الاضحیٰ پہ ذبح کر دیا گیا اس کے استاد کو سن 125 ہجری میں. اور جہم بن صفوان کو قتل کر دیا گیا اسی قول کی وجہ سے اور ان باطل عقائد کی وجہ سے سن 128 ہجری میں. یہ کون سا دور ہے میرے بھائی؟ یہ بہترین دور ہے. یہ وہ تین صدیاں ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین زمانے والے. تو بہترین زمانے والے نے پکڑا ہے, سمجھایا ہے, حجت قائم کی ہے, سر قلم کر دیا ہے. اب عام لوگوں نے نہیں کیا, حق وقت نے کیا ہے. بہرحال ٹھیک, اگلا سوال یہ کس نے کہا کیا قرآن آدھا مخلوق کا آدھا مخلوق نہیں ہے؟ معتزلی نہیں, معتزلی نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے. جہم بن صفوان نے سب سے پہلے کہا قرآن مخلوق ہے، لیکن اس سے مشہور نہیں ہوا یہ قول، اس سے مشہور نہیں ہوا، جہم سے قول مشہور نہیں ہے، یہ قول معتزلہ سے مشہور ہے. کیوں؟ کیونکہ معتزلہ نہیں اہل سنت و جماعت کے خلاف جنگ کی ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ معروف ہیں. اور خلیفہ وقت کو قائل کر دیا قرآن مخلوق ہے، اور خلیفہ وقت نے یہ حکم صادر کر دیا کہ جو شخص یہ کہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے اسے جیل میں بند کر دو. کوڑے مارے گئے، قتل کیا گیا. اور امام احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے موجود تھے، اور انہوں نے اس مصیبت کو برداشت کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند فرمایا. بعض علماء کوڑے لگنے کے بعد کہہ دیا ٹھیک ہے مخلوق ہے تو مخلوق ہے، مجبور ہے نا، جائز ہے کہ نہیں؟ مجبوری میں کفری الفاظ بھی کہنا جائز ہے. امام احمد الحمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں بعض اوقات 150 کوڑے بھی مارے جاتے، بے ہوش ہو جاتے، لیکن ایک مرتبہ نہیں فرمایا کہ قرآن مخلوق ہے. ان کے استاد ان کی طرف آئے، آپ کہہ دیجئے مر جائیں گے، کہتے باہر جا رہے جا کے دیکھ کے آئے، باہر جا کے دیکھ کے آئے. کیا دیکھا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے لوگ ہیں جہاں تک نگاہ جاتی ہے، ان کے ہاتھ میں قلم ہے اور ورق ہے، وہ اس انتظار میں آپ کچھ کہیں وہ لکھیں. وہ کہتے ہیں میں مر تو سکتا ہوں لیکن یہ کہہ نہیں سکتا ہوں. بہرحال یہ کس کا قول ہے کہ آدھا آدھا ہے؟ ماتوریدی سے زیادہ ہے دونوں کا، اشعری ماتوریدی کے ملتے جلتے، لیکن ماتوریدی سے وہ منصور ماتوریدی سے یہ بات واضح ہوئی. کس اعتبار سے مخلوق، کس بات مخلوق نہیں ہے جانتے ہیں؟ کیا پچھلے درس دوبارہ دوہرا دوں میں پھر یاد کریں گے یا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ مخلوق اس اعتبار سے ہے کہ کلام کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. تو لفظ مخلوق ہے، معنی مخلوق نہیں، معنی اللہ تعالیٰ کا ہے. دو کشتوں کے سوار ہیں، اور دو کشتوں کے سوار ڈوبتا کہ نہیں ڈوبتا؟ ڈوبتا. اچھا یہ سب سے آسان سوال، یہ کس نے کہا کہ دنیا میں جو بھی کلام ہے ساری ساری اللہ تعالیٰ کے کلام ہے؟ جو گانا گا رہے ہیں وہ بھی اللہ کے کلام ہے، جو قرآن پڑھ وہ بھی اللہ کے کلام ہے، جو گپے لگا رہے ہیں وہ بھی اللہ کے کلام ہے، ہر بولنے والا جو بھی دنیا میں بولا جا رہا ہے وہ سب اللہ کے کلام ہے. یہ کس کا قول ہے؟ بارک اللہ. یہ غالی صوفی ابن عربی اور ان کے مقلدین کا. یہ کیسے انہوں نے کہا جانتے ہیں؟ وحدت الحلول وحدت الوجود، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حل ہو چکا ہے، اب جو کچھ بھی ہے کائنات وہ اللہ ہے. پھر جب ہر چیز اللہ ہے تو جب بولے گی تو الگ کلام ہوگی نہ ہوگی؟ اس اعتبار سے الگ کلام ہوگا، نعوذ باللہ. اور یہ سارے کے سارے قول باطل، سوائے پہلے قول کے، اہل سنت جماعت کے نزدیک قرآن اللہ تعالیٰ کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. دلائل بھی ہم عقیدے کے درست میں بیان کر چکے تھے. آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں القرآن الکریم، قرآن کریم، القرآن فی اللغة، عربی زبان میں، عربی لغت میں لنگوسٹیکلی قرآن کا معنی ہے، یعنی قرآن کے لفظ کا معنی کیا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. مصدر قرأ بمعنى تلا، یہ مصدر ہے. قرأ فعل قرأ کا، جس کا معنی ہے تلا یعنی تلاوت کی یا پڑھا. او بمعنی جمع، دوسرا معنی ہے جمع کرنا، جمع کیا گیا. تقول قرأ قرأ وقرآنا كما تقول غفر غفرا وغفران. مصدر کیسے بنتے ہیں؟ ہم گرامر کے درس میں پڑھ چکے ہیں. فعل ماضی ہوتا ہے، پھر مضارع ہوتا ہے، پھر فعل مضارع سے مصدر بنتا ہے. قرأ يقرأ قرآن غفر یغفر غفرا. اچھا جب زیادہ پڑھا جائے کسی چیز کو، مصدر کو زیادہ استعمال کیا جائے، تو پھر وہ مبالغہ میں چلا جاتا ہے، پھر قرآن سے قرآنن بن جاتا ہے. قرآن مصدر ہے، قرآنن، اور پھر غفرن غفرانن، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، اور قرآن بہت زیادہ پڑھے جانے والا. فالمعنى الاول، تو پہلے معنی کے اعتبار سے یعنی تلا پڑھا گیا، یکون مصدر بمعنى اسم المفعول، یہ مصدر ہے جس کا معنی اسم مفعول سے لیا گیا ہے. اسم مفعول کہاں سے آ گیا؟ دیکھ گرامر کہاں پہ آ گیا، ہر موڑ میں یہ چیزیں آتی رہیں گی. دیکھیں قرأ کیا ہے؟ پڑھا گیا، فعل ماضی ہے. اچھا پڑھنے والا کون ہے؟ قاری، قاری اسم فاعل ہے. وہ کہتے ہیں قاری صاحب، مطلب یہ ہے قاری صاحب کا پڑھنے والا، یعنی قرآن مجید پڑھنے والا. اچھا قاری جس کو پڑھا جا رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ مقروء، مفعول ہے. انگلش میں بھول گئے کیا؟ کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے، ورب ایکشن ہوتا ہے، اس کے لیے ایک ایکشن کرنے والا ہے، دوسرا جس پر ایکشن ہو رہا ہے. سبجیکٹ وہ ہے جو ایکشن کرتا ہے، اور آبجیکٹ وہ ہے جس پر ایکشن کیا جاتا ہے. اب کوئی بات سمجھ میں آئی؟ اب ماشاء اللہ سر ہل رہے ہیں، پہلے مشکل لگ رہی تھی بات. اب قرأ پڑھا گیا، فعل ماضی ہے. کس نے پڑھا؟ سبجیکٹ کیا ہے؟ قارئ. کس کو پڑھا گیا؟ آبجیکٹ کیا ہے؟ مقروء. جس کو پڑھا گیا وہ قرآن ہے، مقروء. اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلے معنی یعنی تلا، اب کتنے معنی قرآن کے لفظ کے؟ یہ لفظ قرآن لفظ کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے لفظ کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ آیا کہاں سے؟ قرآن کا لفظ کہاں سے آیا؟ عربی زبان میں قرآ سے آیا. قرآ سے قرآن کیسے بنا؟ مصدر لیا ہم نے قرآ، یقرأ، قرآن، پھر قرآن جو ہے اس کو ہم نے قرآن بنا دیا مبالغہ سے، بہت زیادہ پڑھا گیا. قرآن دنیا کی واحد کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، وہ دنیا کی واحد کتاب ہے، سب سے زیادہ پڑھے جانے کے باوجود بھی اس کو غلط سمجھا گیا ہے. بہت سے لوگوں نے غلط معنی لیا ہے، غلط سمجھ. اگر صحیح سمجھتے تو آج دنیا میں کفر مٹ جاتا، پوری دنیا سے شرک بدعت مٹ جاتی. جو سمجھ، یا تو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، اور جو سمجھ رہے ہیں ان میں سے اکثریت، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت صحیح نہیں سمجھ رہے. پہلے نظریہ ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، پھر اس سوچ کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے دلیل ڈھونڈتے ہیں، آیت کوئی بھی مل گئی اس کو چپکا دیا، وہ دلیل بنا دی، اور اپنا عقیدہ اس نظریے پہ قائم کر دیا. بہرحال تو لفظ، ہم لغت کی بات کر رہے ہیں، لفظ قرآن کہاں سے آیا؟ قرأ، یقرأ، قرآن، قرآن. معنی دو ہیں لفظ قرأ کے، قرآن کے دو معنی. ایک تو پڑھا گیا پڑھنے سے، اور پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ قارئ. دوسرا ہے جمع کرنا. یہ جامع کتاب ہے جس میں بہت سارے چیزیں ایک وقت میں موجود ہیں، ایک جگہ پہ ایک ہی کتاب کی شکل میں. تو پہلا معنی جو ہے قراءت کا معنی، قارئ کا معنی، وہ کیسے بنا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اسم مصدر سے لیا گیا، اسم مفعول ہے، مصدر اسم مفعول، بمعنی اسم مفعول یعنی مقروء، پڑھا گیا، جو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ مقروء ہے، اس لیے قرآن ہے. والمعنى الثاني، جمع کے معنی جو والمعنى الثاني، يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل. جمع کے معنی میں جو قرآن ہے وہ بھی مصدر ہے، لیکن اسم فاعل کا، جامع. یہ کتاب جامع کتاب ہے. جامع کیا ہے؟ فاعل ہے، مفعول ہے، مجموع مفعول ہے، لیکن جامع فاعل ہے، یعنی جامع کے اعتبار سے بھی قرآن ہے، کہ جامع کتاب ہے. اي بمعنى جامع لجمعه، جامع كمعنى جمعه الاخبار والاحكام، اخبار اور احكام سارے کے سارے موجود ہیں. کیا ہے قرآن مجید میں؟ یہ وہی بات ہے, اخبار ہے اور احکام ہے, یا خبر ہے یا حکم ہے. حکم میں یہ امر ہے یا نہیں ہے, خبر میں یا خبر ہے یا استخبار ہے, یا سوال نشان سوال کرتے خبر کے متعلق یا خبر دی جاتی ہے. اچھا, اسم مفعول کے ایک اور معنی بھی ہے. اسم مفعول مجموع, جمع جو ہے اسم فاعل کا معنی بھی ہے اور اسم مفعول کا بھی ہے. مجموع جس کو جمع کیا گیا کتابی شکل میں اور سینوں میں, تو جامع بھی ہے مجموع بھی ہے. ٹھیک ہے, جیسا فرماتے ہیں والقرآن فی الشرع, شرع کے اعتبار سے قرآن کی کیا تعریف ہے؟ یعنی عربی زبان میں قرآن اگر کسی چیز کو کہا جائے قرآن ہے تو آپ کے ذہن میں بات آنی چاہیے, یہ وہ کتاب ہے یا یہ وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ, جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں, جامع ہیں. یہ عربی زبان کے متعلق ہے. عربی زبان میں لفظ قرآن استعمال ہوتا تھا قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے, کہ فلاں کتاب قرآن ہے, فلاں شخص قرآن ہے. کیا ہے؟ یہ جامع ہے اور بہت زیادہ پڑھنے والا ہے. اچھا, جب قرآن مجید نازل ہوا اور اسلام, دین اسلام کا جس دنیا میں وجود ہوا, تب اس قرآن کا مطلب تبدیل ہو گیا. اب کیا معنی ہے شرع میں؟ شیخ فرماتے ہیں کلام اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کی کلام. قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کلام. کون سی کلام؟ المنزل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ کلام اللہ تعالیٰ کی جو محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی گئی. وخاتم انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر اور خاتم الانبیاء خاتم الرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. المبدوء بسورۃ الفاتحہ, جس کا آغاز, جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. والمختوم بسورۃ الناس, جس کا اختتام سورۃ الناس سے ہوتا ہے. تعریف کیا قرآن مجید کی؟ کلام اللہ. اچھا, کلام اللہ تو پھر تورات انجیل بھی تو ہے کلام اللہ, نہیں؟ پھر کیا قید لگائی؟ المنزل علی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی تورات انجیل باہر ہو گئے کہ نہیں؟ وہ خارج ہو گئے, اب ایک قرآن مجید رہ گیا. لیکن وحی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, حدیث بھی تو وحی ہے نا, وحی دو قسم کی ہے. اب یہ کون سی کلام ہے؟ وحی تو ہے, یہ وہ ہے جس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے, جس کے انتہا و اختتام سورہ ناس سے ہوتی ہے. اب قید لگا دی گئی, حد بنا دی گئی تعریف میں کہ نہیں؟ تورات انجیل بھی خارج ہو گئی اور قرآن کے علاوہ دوسری چیزیں بھی جو احادیث ہیں, جو دوسری وحی بھی ہے, وہ بھی خارج ہو گئی, تو بچا کیا؟ قرآن مجید. تو یہ تعریف ہے قرآن مجید کی. کیسا فرماتے ہیں؟ قال اللہ تعالی. اب اس تعریف کی دلیل بیان کر رہے ہیں شیخ صاحب. دلیل کیا ہے اس چیز میں؟ شیخ صاحب نے کیا بیان کیا ہے؟ کہ قرآن اللہ کے کلام نازل ہوئی ہے. اب نزول کی دلیل کیا ہے کہ نازل ہوئی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں قال اللہ تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, ان نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر قرآن نازل فرمایا آہستہ آہستہ. تنزیلا یعنی مختلف اوقات میں آہستہ آہستہ نازل کیا. سورۃ الانسان آیت نمبر 23. تو اس آیت میں دو چیزیں ہیں, ایک تو نازل ہوا اور کس پہ نازل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وقال تعالى انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون, بے شک ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. یہ سورۃ یوسف آیت نمبر 2. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد حمى الله تعالى هذا القران العظيم من التغيير والزياده والنقص والتبديل. اللہ تعالی نے حفاظت کی ہے, حمایت کی ہے قرآن مجید کی ہر قسم کے تغیر اور تبدیل اور زیادہ اور نقصان سے. حیث تکفل عز وجل بحفظه, اللہ تعالی نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے. فقال, اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير ما فيه. اس لیے کئی عرصہ کئی صدیاں گزر چکی ہیں ان میں سے کسی بھی قرآن کے دشمن نے جب بھی قرآن میں تبدیلی یا زیادتی یا کمی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے رسوا کیا. او یبدل الہتک اللہ تعالی سترہ وفضح امرہ, اللہ تعالیٰ نے اسے رسوا بھی کیا اور اس کا انجام رسوا کن رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے پردے کو بھی فاش کر دیا, وہ چھپ نہ سکا, اس کی بات عیاں ہوگی سب کے سامنے. آج اب خود دیکھیں دنیا کی واحد کتاب ہے, واحد کلام ہے اس دنیا میں, اس میں اب زیر زبر بھی تبدیل نہیں کر سکتے. یعنی باقی کتابوں میں اگر آپ جملے بھی تبدیل کر لیں تو بعض لوگوں کو پتہ نہیں چل سکتا. یہ واحد کلام ہے, واحد کتاب ہے پوری دنیا میں جس میں زیر اور زبر کی تبدیلی بھی قابل قبول نہیں ہے. صلی اللہ وبرکاتہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت ایسے کی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ امام جب نماز پڑھتا ہے قرأت کرتا ہے اور زیر زبر کا فرق ہو جاتا ہے تو پیچھے لقمہ دینے والے 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی تصحیح کر لیتے ہیں کہ کہیں کہیں پہ غلطی ہوئی ہے. وقد وصفه الله تعالى, اب اس کو انڈر لائن کر لیں ذرا, اہم بات ہونے والی ہے. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة, قرآن مجید کی اوصاف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق قرآن مجید میں ہی کون سے الفاظ بیان کیے؟ یہ کتاب ہے کون سی چیز, کیسے پہچانی جاتی ہے؟ اس کے کریکٹرسٹک سے, اس کی صفات سے. یہ موبائل ہے کیسے پہچانے گیا آپ؟ اس کی صفات سے, اس کی شکل و صورت کیسی ہے, اس کی لبائی کتنی ہے, چوڑائی کتنی ہے. بعض کہتے ہیں مجھے سلم پسند ہے تو سلم ایک صفت ہے, بعض کہتے ہیں مجھے بڑی اسکرین والا پسند ہے یہ ایک صفت ہے, بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیجٹس ہیں یہ میٹلک نہیں ہونے چاہیے پلاسٹک ہونے چاہیے یہ ایک صفت ہے. یہ مختلف صفات ہیں جس سے چیز پہچانی جاتی ہے اور چیز کی قیمت ان صفات کے مطابق ہوتی ہے, کتنی زیادہ قیمتی ہے اس کے صفات سے چیز پہچانی جاتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت سارے اوصاف بیان کیے قرآن مجید میں, ان میں سے بعض کا ذکر ہے. تدل علی, جو دلالت کرتے ہیں علی, نمبر ایک انڈر لائن کریں, عظمت ہی کہ قرآن مجید عظیم ہے, وہ برکت ہی نمبر دو بابرکت کتاب ہے, وہ تاثیر ہی نمبر تین مؤثر کتاب ہے جس کی تاثیر ہوتی ہے, وہ شمول ہی نمبر چار شامل کتاب ہے, وَأَنَّهُ حَاكِمٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الْكُتُبِ نمبر پانچ, اور دوسری کتابوں پر حاکم ہے اور مہیمن ہے, ناسخ ہے دوسری کتب کے احکام کا, حاکم ہے مہیمن ہے طاقتور ہے ناسخ ہے, ناسخ دوسری تورات اور انجیل اللہ تعالی کلام ہے کہ نہیں, ان میں جو احکام ہیں قرآن مجید نسخ کر لیے, اب عمل قرآن مجید پہ ہوگا ان کتابوں پہ نہیں ہوگا, اگر جو بھی اللہ تعالی کلام تھی کہ نہیں کسی زمانے میں کلام تھی, لیکن عمل کس چیز پہ ہوگا؟ قرآن مجید پہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ حاکم کتاب ہے, یہ کتاب ناسخ ہے طاقتور ہے اور مہیمن کتاب ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں ان باتوں کی دلائل کیا ہے, شیخ نے بیان کر دیا ہے یہ پانچ چیزیں ہیں, پانچ چیزوں کی دلائل دیکھتے ہیں. نمبر ایک, یہ عظیم کتاب ہے نا, عظمت والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی دلیل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آیتیں دی ہیں جو مثانی ہیں, بار بار دہرائی جاتی ہیں, یعنی نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں, اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا. سبع من المثانی والقرآن العظیم, سبع مثانی کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے. وہ کون سی سورت ہے جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے؟ سورہ فاتحہ ہی ہے. والقرآن العظیم, اور قرآن عظیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا جس کا ایک حصہ سورہ فاتحہ بھی ہے. تو اس آیت میں کس چیز کی دلیل ہے؟ عظمت کی دلیل ہے, عظیم ہے. پھر ایسا فرماتے ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا وقوله تعالی قاف والقرآن المجید. ارشاد باری تعالی ہے قاف یہ حروف مقطع میں سے ہے، جیسے الف با تا، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، یہ عربی زبان کے حروف ہے، اسے کہتے ہیں الحروف المقطع. ان کا معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس معنی کو، ان حروف کے معنی کو اپنے راز میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. حکمت اللہ علم یہ ہے، اب غور کریں جہاں پر بھی یہ حروف مقطع ہیں، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، نون، قاف، اس کے بعد قرآن مجید کا ذکر ضرور ہے. قرآن مجید کا ذکر انڈر یہ نوٹ کر لیں آپ، قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، جہاں پر یہ حروف مقطع ہے نا، جس سورت کا آغاز ہو اس کے بعد قرآن مجید کا ذکر ضرور ہے. دیکھیں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ، قاف والقرآن المجید، نون والقلم وما یسطرون، جتنی بھی صورتیں ہیں جو انہوں مقطع شروع، ان کا ذکر قرآن مجید کا ذکر ضرور ہے اس کے اندر. یعنی حکمت کیا جانتا اللہ تعالیٰ معنی، حکمت اللہ علم یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین عرب کو اور ساری دنیا کو یہ چیلنج کر رہے ہیں، یہ قرآن وہی زبان ہے جو تم روزی مرہ کی زندگی میں بولتے ہو، وہی حروف ہیں عربی زبان کے، الف با تا تھا، الف لام میم را، کیا فرق ہے؟ یہ ہے کہ دوسرے حروف ہیں. یہ قرآن کسی اور زبان میں اترا نہیں ہے، تمہاری زبان میں اتارا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ تم سمجھ سکو اور اس پر عمل کر سکو. اور پھر چیلنج کیا ہے پھر یہاں پہ؟ چیلنج یہ ہے ایک سورت بنا کر دکھاؤ نا ان حروف کو جمع کر کے، جب زبان وہی تم بولتے ہو، تمہاری اپنی زبان ہے، اور اتنی نہیں تم لوگ سینہ تان کے فخر کرتے ہو کہ ہم عربی ہیں، باقی عجمی یعنی ڈیف اینڈ ڈم ہیں، گونگے بہرے ہیں، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ہم عربی ہیں، عربی کا مطلب ہے عربی زبان بولنے والے، اور فخر کرتے عربی کہ ہماری زبان عربی ہے، اور عربی زبان وہ ہے جس، کتنے بتائے تھے میں نے، تقریباً 12 ملین، 12 ملین ورڈ ہے دنیا کو، کسی زبان میں بھی نہیں ہے. آپ امیجن کریں، تصور کریں کہ جس زبان کے تقریباً 12 ملین کلمات ہوں، ورڈ ہوں، وہ زبان کیا ہوگی؟ تم تکبر کرتے ہو، ذرا دکھائیں تو اسے، انہیں حروف کو جمع کر کے کلمات بناؤ اور ایک قرآن تو بنا کے دکھاؤ، نہیں بنا سکے، اچھے ایک سورت تو بنا کے دکھاؤ. عاجز ہے پوری دنیا، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، عربی زبان بولنے والے پی ایچ ڈی حاصل کر چکے ہیں دنیا میں، آج کے دور میں بھی کرسچن ہیں، بعض عربی یہودی ہیں، بعض کرسچن ہیں، بعض سیکولر ہیں، دہریے ہیں، بڑی کوشش کی انہوں نے کہ قرآن مجید میں ایک تحریف ثابت کر دکھائیں، ناکام. بڑی کوشش کی ہے کہ ہم ایسا قرآن بنائیں، ایک سورت بنائیں، چھوٹے سورت لے لیں. چیلنج ہے اللہ تعالی کی طرف سے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسے چھوٹی، ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. چیلنج کیا ہے؟ کہ اتنی الفاظ ہوں جتنے اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں، اور معنی بھی اتنا ہو جتنے ان الفاظ میں موجود ہے. اب ایک سورت بنا کے دکھاؤ. بڑی کوشش کی ہے، ان کلمات کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی ہے، سوال نہیں پیدا ہوا. کسی نے بھی آج تک، کسی نے بھی پوری دنیا میں جتنے بھی اسلام دشمن عناصر موجود ہیں، عاجز ہو چکے ہیں. تو قرآن کے اعجاز میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے جو عاجز کر دیتا ہے، حیران کر دیتا ہے کہ دنیا کہاں پر پہنچ چکی ہے. ترقی کے میدان میں دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، زمین کو چھوڑنا چاہتی ہے، چاند پہ جانا چاہتی ہے، چاند کو چھوڑ کر مریخ جانا چاہتی ہے، مارس پہ جانا چاہتی ہے، لیکن آج تک بھی کسی نے قرآن مجید جیسی ایک سورت نہیں بنائی، اور نہ بنا سکتے ہیں. تو یہ عظمت والی کتاب ہے، عظمت والی کلام ہے، پھر مبارک ہے، بابرکت ہے. اس کی دلیل وقال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، کتاب، ایک کتاب ہے، انزلناہ، نازل کی ہم نے، الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مبارکن، بابرکت ہے. کیوں نازل فرمائی؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ تدبر کریں، سمجھیں ان آیات کو، اور ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں. سورہ صاد آیت نمبر 29. دوسری دلیل ارشاد باری تعالی ہے، وہذا، اشارہ کر کے، پہلے اشارہ نہیں ہے، کتابوں نے، اچھا وہذا اشارہ کر کے ہم یہ کتابن ایک کتاب ہے انزلناہ ہم نے نازل کی ہے مبارکن بابرکت ہے فاتبعوہ بس اس کی اتباع کرو پیروی کرو واتقوا اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے تاکہ تم رحم کے قابل بن جاؤ. میرے بھائی جو لوگ قرآن مجید کے تدبر نہیں کرتے وہ متقی نہیں بن سکتے اور جو متقی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحم تو کر رہے ہیں نا ان کے اوپر, کیا خیال ہے رحم کر رہے کہ نہیں کر رہا, ورنہ سانس کیسے لے سکتے تھے. نافرمانوں پر کافروں پر رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ کو ٹکراؤ ہے بارک اللہ فیک. یہ وہ وسیع رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی جس سے کافر اور جانور بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اگر یہ رحمت نہ ہوتی نہ کوئی کافر زندہ ہوتا نہ کوئی جانور زندہ ہوتا. شاید جانور کیسے زندہ نہ ہوتا غیر مکلف, بھوک کی وجہ سے اپنے بچے کھا جاتے. جانور بچہ کھاتا ہے اپنا, سانپ کھاتا ہے, جانور بچے نہیں کھاتے اپنے. کیا عقل مند ہیں ان کو پتہ ہے کہ نہیں کھائے جاتے؟ یہ فطرت ان کی اللہ تعالیٰ اسی فطرت پر پیدا کی ہے. رحمت اللہ تعالیٰ کی ہر جانور کے دل کے اندر. جانور زندہ ہے, جب شیر شکار کرتا ہے زندہ رہنے کے لیے یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شکار پر جو مرنے والا تھا عنقریب. وہ میں نے مثال بیان کی تھی پہلے, یاد ہے کسی کو نیچر کے بیلنس کے متعلق شیر کی؟ بارک اللہ فیک. امریکہ میں ایک مرتبہ صدر صاحب نے, پرانی بات ہے, شکار کا شوق رکھتے تھے ہرن کے شکار کا. ہرن کم ہو گئی کیونکہ جنگل میں شیر تھے, شیر کھا جاتے تھے. تو انہوں نے اعلان صادر کیا کہ جو شیر کسر لے کے آئے گا $1,000 اسے انعام میں دیا جائے گا. شکاری سب نکلے گھر سے, جو شکار نہیں تھے وہ بھی شکاری بن گیا, جنگل کی طرف گئے اور شیروں کا شکار شروع کر دیا. تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا, جب شیر کم ہو گئے تو ہرن تو زیادہ ہونے چاہیے تھے. یہ دیکھا گیا کہ ہرن اور کم ہو گئے. پھر انویسٹیگیشن کی گئی, دیکھا گیا کہ شیر جو ہمیں ظاہر نظر آتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ظلم نہیں ہو رہا, انصاف ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلانا ہے. یہ دیکھا گیا کہ شیر کے ہاتھ میں وہ جانور آتا ہے جو بیمار ہوتا ہے, جس کی بیماری بھی ظاہر نہیں ہوئی. اس کی مثال ہمارے پاس بھی میڈیکل میں, ہم دل کی ECG کرتے ہیں, دل ٹھیک ہے, پھر ایکسرسائز کروا کے ECG کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ اس کی دل میں ایک چھپی بیماری ہے, پھر اس کا علاج کرتے ہیں بیماری ہونے سے پہلے. اب کون ECG کرے گا جانوروں کی جنگل میں جا کے؟ وہ پھر ایکسرسائز والی ECG کوئی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ایک نظام قائم کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں شیر ٹوٹ پڑتا ہے اور بھیڑیے ہیں یا اپنا گائے ہیں یا جنگل کے دوسرے جانور ہیں, اپنا ہرن وغیرہ دوڑ جاتے ہیں. جب بھاگتے ہیں, اب جو بیمار ہوتے ہیں جس کو بیماری کی ابتدا ہو چکی ہے اس کی سانس پھول جاتی ہے, شیر اسے پکڑ لیتا ہے, اسے کھا جاتا ہے. جب شیر اسے کھاتا ہے تب وہ پاک ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے بالکل, ابھی بیماری اس کی پھیلی نہیں ہے. لیکن اگر وہ رہ جائے جنگل میں, بیمار ہو جائے, اس کا علاج ڈاکٹر جائیں گے علاج کرنے کے لیے, تو وہ جنگل میں مر جاتا ہے. جب مر جاتا ہے جراثیم پھیل جاتے ہیں, جب جراثیم پھیلتے پوری آب و ہوا جو ہے آلودہ ہو جاتی ہے, پھر دوسرے جانور متاثر ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ بیماری جو دوسرے ہرن کو لگی تیسرے ہرن کو لگی, تو تندرست ہرن بھی بیمار ہو گئے, آہستہ آہستہ ہرن کم ہو گئے. پھر آخر میں جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ غلطی ہوئی ہے, افریقہ سے شیروں کو امپورٹ کیا گیا افریقہ سے, پھر سے شیر جنگلوں میں دوڑنا شروع ہوئے, اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر ہرنوں کی تعداد زیادہ ہوئی, پھر صدر سلامت کی سانس میں کوئی سانس آیا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے, اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والے ہیں. ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے اور اس مقرر وقت تک ہر چیز نے زندہ رہنا ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، لیکن جانا سب نے. سورۃ الانعام آیت نمبر 155 کی آیت یہ، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورۃ الانعام آیت نمبر 155، اور سورۃ الواقعہ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہ لقرآن کریم، یہ وہ بے شک یہ وہ قرآن ہے جو کریم ہے. اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان هذا القرآن يهدي للتي اقوم، سورۃ الاسراء آیت نمبر 9، بے شک یہ اسم اشارہ، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اچھائی کی طرف، راہ راست کی طرف. اب ایک کتاب قرآن جو ہے مؤثر ہے، دلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وقال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم یہ قرآن نازل کرتے پہاڑوں کے اوپر، پہاڑ کے اوپر، على جبل لرأيته، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے یہ پہاڑ جھکا ہوا ہوتا اور اس میں دراڑیں پڑ جاتی. مصدع ہیں، صدع کہتے ہیں دراڑ کو، ٹوٹ جاتا. کس چیز سے؟ من خشية الله، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. اس قرآن مجید کے اثر سے جو اس پہاڑ پر ہوا. وتلك الامثال نضربها للناس، اور وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. اب کون سی مثال ہے؟ پہاڑ کی مثال دی جا رہی ہے کہ قرآن پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دے، قرآن کی تاثیر پہاڑ کی سختی کو بھی توڑ دیتی ہے، دراڑے پڑ جاتے، ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. انسان کا کیا حال ہے؟ یہ مثال ہے. یہ مثالیں کیوں دیتے ہیں لوگوں کو؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ ان کے دل پر قرآن اثر کیوں نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو الحمدللہ. قرآن اثر کیسے کرے گا؟ قرآن کے اثر کا معنی کیا ہے؟ قرآن کے اثر کا فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائی، قرآن کا اثر ہے تو ایمان بھی ہے، فلاح بھی ہے. قرآن کا اثر نہیں ہے تو نہ ایمان ہے اور نہ ہی فلاح ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کامیابی ہو سکتی ہے. اثر کیا ہے؟ مومن متقی. اسے دیکھیں، قرآن مجید کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ سے. سورۃ الفاتحہ کے فوراً بعد کیا ہے؟ ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صراط مستقیم جس کی دعا کر رہے ہو تم ہمیں دے رہا ہوں اس کتاب کی شکل میں. الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. اہدنا الصراط المستقیم ہدن للمتقین، لفظ ہے کہ نہیں؟ ہدایت کا. ہدایت چاہتے ہو تو ہدایت ہے یہ کتاب. کس کے لیے؟ ہر ارے غیرے کے لیے، ہر مسلمان یا اسلام کا دعویٰ کرنے کے لیے نہیں. ہدن للمتقین. اور یہ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. یہ کسی اللہ تعالی کسی انسان کو یا مسلمان کو کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ جا کے پوچھو متقی ہے کون، لوگوں سے جا کے پوچھو. نہیں، اللہ خود فرمایا ہے، کتاب ہے، ہدایت ہے قرآن مجید متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی ہے غیب پر ایمان، کیونکہ ایمانیات سارے کے سارے غیب ہیں، ارکان ایمان سارے کے سارے غیبیات ہیں. اور ویقیمون الصلاۃ، ظاہر اعمال میں سے سب سے عظیم عمل نماز ہے. غیب باطن ہے، علم ہے، اور عمل سب سے پہلے ہے نماز. ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. نماز کا تعلق اپنے بدن سے ہے. جب مال و دولت اس نمازی کے پاس آئے گی، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا یا کنجوسی کرے گا؟ ومما رزقناہم ينفقون. وہ جانتے، متقی جانتا ہے کہ اللہ تعالی نے دیا ہوا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، میری صرف تھوڑی سی محنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی ہے میرے اوپر، اللہ تعالیٰ ہی کا رزق ہے میرے اوپر، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر. ومما رزقناهم رزق ہم دیتے ہیں نفقہ وہ کرتے ہیں، ينفقون هم رزق ہم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن نفقہ وہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ صدقات و خیرات دلاتا ہے. اور وہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. پھر ایمان کی بات آ گئی، ابتدا بھی علم غیب سے، ایمان سے. اب مومن متقی کی صفت دیکھیں، ایمان کتنی مضبوط ہونا چاہیے، توحید کتنی مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ جب عقیدہ درست ہے پھر دیگر عبادات بھی درست ہیں. اور وہ ایمان لے کے آتے جو کچھ آپ سلم پر نازل ہوا. ان ضلع الہی کا کیا نازل ہوا؟ یاد رکھیں قرآن کی بات ہو رہی ہے، کچھ اور بھی نازل ہوئی جس کو تم نے دیکھنا ہے. وحی اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی شکل میں اور صحیح حدیث کی شکل میں ہے. اور جو کچھ نازل ہو پچھلے قوموں پر اس پر بھی ایمان ضروری ہے، کتابوں پر ایمان، لیکن عمل کس پہ ہوگا؟ قرآن مجید پہ ہوگا. اور آخرت پر ایمان ضروری ہے، کیونکہ جب تک کہ آخرت کا ڈر رہتا ہے تو متقی کا ایمان بڑھتا رہتا ہے. جب اس مسلمان کو، اس مومن کو پتہ ہے کہ اس کا رب ہے، پکڑنے والا رب ہے، تو پھر وہ اعمال صالحہ میں پیچھے نہیں ہوتا، سستی نہیں کرتا، ہمیشہ آگے رہتا ہے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھے پکڑ نہ لے. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تم ڈھونڈتے ہو معاشر ہدایت یافتہ کون ہے؟ اولئک یہ وہی ہیں. کون ہے؟ علی ہدی من ربہم، ہدایت یافتہ ہے کس کی طرف سے؟ اپنے رب کی طرف سے، سیدھے ہیں، سچے ہیں، اپنے ایمان کے پکے ہیں. اولئک جب کوئی ایسا ہو جائے، اولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں. تو قرآن مجید کا اثر، تقوی بڑھتا ہے، تقوی سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھنے سے فلاح اور کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں، اگر یہ قرآن ہم نازل کرتے پہاڑ پر، اثر دیکھیں ذرا اور الفاظوں پر ذرا غور فرمائیں، لرأيته، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور دیکھتے، خاشعا، خشوع کی وہ حالت ہوتی ہے ڈر کی، جس کی وجہ سے یہ سر جھک جاتا ہے. تو پہاڑ کا سر ہے، سر تو نہیں ہے، لیکن پہاڑ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے جھک جاتا ہے. خاشعا متصدعا، درانے پڑ جاتی، من خشیت اللہ، کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے. تو خوف کہاں سے آیا؟ پہاڑ کب ڈرا، کب اس میں درارے پڑی؟ جب اس نے قرآن سنا. تو قرآن کی وجہ سے درارے پڑی ہیں، قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا ہے پہاڑ کے اندر، جس کے اثر سے پہاڑ ٹوٹ گیا. یہ وہ مثال ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں عقل مندوں کے لیے. دیکھیں ہر انسان نصیحت نہیں پاتا، نہیں حاصل کرتا. نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ وما يذكر الا اولو الالباب. عقل مند کون ہے؟ ہر وہ شخص جس کی عقل ہو. نہیں، ہر وہ شخص جس کی عقل ہو یہ عقل مند نہیں ہے. ہر وہ شخص جو حق کو سمجھتا ہو وہ عقل مند ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، بات اثر کی ہو رہی ہے، یہ سورت حشر آیت نمبر 21 کی آیت ہے. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر قرآن مجید کی تاثیر اتنی سخت ہے تو انسان کیسے پڑھ سکتا ہے اسے؟ جسے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں تو انسان نے کیسے برداشت کیا؟ ہم پڑھتے کیسے ہیں؟ جی، نہیں آگے نہیں ہے، پیچھے ہے. قرآن مجید میں کہاں پر اللہ نے ذکر کیا اس کا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اگر اللہ تعالیٰ آسان نہ کرتا قرآن مجید کو تو کوئی بھی اسے پڑھ نہ سکتا، اور نہ ہی کوئی برداشت کر سکتا. بے شک ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا، یسرنا القرآن للذکر، پڑھنے کے لیے نصیحت کے لیے، کوئی ہے نصیحت پانے والا؟ آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. سورة التوبة 124-125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، اب کیا اثر ہوتا ہے لوگوں پر؟ لوگ دو قسم میں بٹ جاتے ہیں اس قرآن مجید کی سورت کے نازل ہونے کے تعلق سے. فَمِنْهُمْ، ان میں سے بعض، مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سورت کو سننے کے بعد کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، مومن ہیں، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اس ایمان کی اضافے کی وجہ سے وہ بہت خوش ہیں، اس کا اثر دل میں ایسا ہوا کہ وہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، خوش و خرم ہیں، ہر وقت ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، خوشی ہے، چہرہ پر نور ہے. کس کے اثر سے؟ قرآن مجید کے اثر سے. اچھا، دوسری طرف وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمارے دلوں کو پاک کر دے، تندرست کر دے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دل میں کوئی مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، جن کے دل میں مرض ہے، کون سے مرض؟ نفاق کی مرض، نافرمانی کی مرض، بدکاری کی مرض، بدعات اور خرافات کی مرض، قرآن مجید کی تحریف کی مرض، قرآن مجید کی تأویل کی مرض، یہ امراض ہیں ساری، شرک کی مرض، اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں کی مرض، یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں، یہ امراض القلوب ہیں. ان کا کیا حال ہوتا ہے جب سورت نازل ہوتی ہے؟ نفاق کا مرض، یہ سب سے بڑا مرض ہے اس زمانے میں، آج کے زمانے بھی موجود ہے. اچھا، فزادتهم رجساً الى رجسهم، کیونکہ وہ ان کا دل ناپاک تھا، خبیث تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خباثت کو اور بڑھا دیا، ان کی ناپاکی کو اور بڑھا دیا، ان کی نفرت اور بڑھ گئی. کس چیز سے؟ قرآن مجید سے بھی، ایمان سے بھی، توحید سے بھی، اور اہل توحید سے بھی، اور اہل ایمان سے بھی. وماتوا وهم کافرون، جب یہ حالت ہوئی، مرنا تو تھا ہی، کس حالت میں مرے؟ نعوذ باللہ، وماتوا وهم کافرون، کفر کی حالت میں مرے، مرتے دم تک اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، اس قرآن نے ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں کیا. وماتوا وهم کافرون، نعوذ باللہ من الخذلان، لا حول ولا قوة الا باللہ. ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں جو مر رہے ہیں، قرآن کو سنتے ہوئے مر رہے ہیں، لیکن کفر کی حالت میں مر رہے ہیں، نعوذ باللہ. جیسا فرماتے ہیں اگلی آیت دلیل کے طور پہ، ارشاد باری تعالی ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. سورة الانعام آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے نازل کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں اور جس شخص تک یہ قرآن پہنچے یا پہنچ سکے اس کو آگاہ کر دوں. تو یہ قرآن جہاں تک بھی جائے گا تا قیامت، ہر اس شخص پر فرض ہے کہ اس قرآن کو سمجھے، اس پیغام کو سمجھے، اس پہ عمل کرے. اللہ تعالی کی طرف سے ہے ہر انسان کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے، ہر مکلف کے لیے. سورۃ الانعام 19 میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تطع الكافرین وجاہدهم به جہادا کبیرا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی اطاعت کبھی نہ کرنا، اور اس قرآن مجید سے ان کے خلاف جہاد کرو، سب سے بڑا جہاد، جہاد کبیرا، بڑا جہاد، جہاد اکبر نہیں، جہاد کبیرا یعنی بڑا جہاد. کبیر کیا ہے؟ صغیر مبالغہ ہے، اسم تفضیل نہیں ہے. اکبر اسم تفضیل ہے، کبیرا صغیر مبالغہ یعنی بڑا جہاد. سورۃ الفرقان آیت نمبر 52 میں. یہ کون سا جہاد ہے؟ قرآن سے کون سا جہاد ہوتا ہے؟ علم سے جہاد. اور یہ بھی جہاد کا ایک حصہ جس سے بہت سارے لوگ غافل ہیں. لوگ سمجھ جہاد مطلب ہے تلوار. یہ کافروں سے جیسے تلوار سے جہاد کیا جاتا ہے، ویسے ہی علم سے بھی، قرآن سے بھی جہاد کیا جاتا ہے. اچھا، یہ دلائل تھے کہ قرآن مجید مؤثر کتاب ہے. کتنی آیتیں ہیں؟ تقریباً 7-8 کے قریب ہیں. اب یہ قرآن شامل کتاب ہے، کامل کتاب ہے. اس کی دلیل وقال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. سورة النحل آیت نمبر 89 میں، 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ونزلنا عليك الكتاب، اور ہم نے آپ وسلم پر ایسی کتاب نازل کی ہے، تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے، وہودن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، وبشرا للمسلمین اور خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. یہ خوشخبری، یہ ہدایت، یہ رحمت کافروں کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اگر قرآن مجید سے ہدایت، رحمت، یا اللہ تعالیٰ کی سے ہدایت، رحمت اور بشارت لینا چاہتے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اچھا، سوال یہ، تبیان لکل شیء، ہر چیز کے بھی کب ہے؟ یہ عام ہے ہر چیز؟ کل سور مبارک اللہ فیک. کیا قرآن مجید میں ہر چیز ہے؟ کیا خیال ہے؟ قرآن مجید میں ہر چیز ہے؟ ہے؟ اپنڈکس کا آپریشن کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ قرآن میں ہے؟ اپنڈکس کا آپریشن ڈاکٹر کرتے ہیں. اسلام صاحب کو تندرست فرمائے، حضر السامعین کو. قرآن میں کہاں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ اب اختلاف ہو گیا. پہلے سر یوں تھے، اب سر یوں ہو رہے ہیں. مفتیوں کا اختلاف ہو گیا. جی، اللہ نے فرما دیا. دیکھیں، مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہے
انسان کی ہدایت.
بات سنیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تبیان لکل شیء. مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ ہے. یہ تو ہم سیکھ لیں نا. قرآن مجید حق ہے. جب صیغ العموم آ گیا ہے اور کوئی مخصص نہیں ہے، تبیان لکل شیء ہے تو ہے. یہ موبائل کیسے بنا ہے؟ یہ قرآن مجید میں ہے. اب کیسے ہے یہ سمجھنا ہے. سمجھنے کی بات دوسری ہے، پہلے ایمان کی بات. ایمان کیا ہے؟ ہے. یہ اینک کیسے قرآن مجید میں ہے؟ ہاں. جواب کیا ہے؟ ہے. دلیل کیا ہے؟ تبیان لکل شیء. کیسے ہے؟ سوال یہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو کیا کرو؟ اس سے پوچھو جس کے پاس علم ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. کس کا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمان ہے. اب ڈاکٹر اپنڈکس کا آپریشن کیسے کرتا ہے؟ ہم کس سے پوچھیں گے؟ مفتی صاحب سے پوچھیں گے یا ڈاکٹر سے پوچھیں؟ سرجن سے پوچھیں گے. سرجن سے پوچھا، سرجن نے یہ بتایا کہ نشہ دیا جاتا ہے اور اس کے پیٹ کو چاک کیے جاتے دائیں جانب، خاص جگہ پہ، پھر آہستہ آہستہ پیٹ کو کھولا جاتا ہے، اپنڈکس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کے خون کے نال کو بند کیا جاتا ہے، پھر اسے کاٹا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی سلائی آخر تک. اب یہ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھ. اہل ذکر کون ہے؟ میڈیکل کے اعتبار سے، اپنڈکس کے آپریشن کے اعتبار سے اہل علم کون ہے؟ اہل ذکر کون ہے؟ سرجن ہے. یہ موبائل کیسے بنا؟ نوکیا کا ہے. فون کرو، پوچھو کیسے بنا، بلکہ اس کے اندر وہ ہے نا, اس کے اندر وہ نہیں, وہ تو کیسے چلتا ہے, یہ بنتا کیسے ہے, وہ آپ کو لسٹ بھیجیں گے, آپ فون کر کے ذرا دیکھیں, وہ کہیں گے پاگل پتنی کہاں سے آ گئے ہیں, یہ دیکھنا چاہتے موبائل بنتے کیسے ہیں, لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے وہ موبائل کو استعمال کرنے کا طریقہ سمجھ لیں, یہ دیکھنا چاہتے بنتا کیسے. بہرحال تو جو طریقہ بھی ہو, طبیان لکل شیء. شیخ عثمین فرماتے ہیں ایک شیخ کے متعلق دعوت اور تبلیغ کے تعلق سے, کسی باہر ملک میں گئے ہوئے تھے تو ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس پر ایک پادری بھی آ کے بیٹھ گئے, کھانا پادری کرسچن, تو کھانا کھا رہے تھے, تو اس پادری نے کہا تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو تمہارے قرآن مجید میں سب کچھ ہے, مجھے بتاؤ یہ تم سلاد کھا رہے ہو کہاں قرآن مجید میں, سیلڈ کھا رہا تھا ابھی, اب وہاں پر گوشت تو کھا نہیں سکتے, سیلڈ پہ گزارا ہوتا ہے, اس نے کہا ہے قرآن مجید میں ہے, دکھائے کہاں پہ ہے, ابھی ایک منٹ انتظار کرو, بلائے ویٹر کو بلایا, ذرا کک کو بلا کے نا, ذرا کک صاحب آگے پریشان ہو کے کیا ہو گیا, کہ بھی آپ یہ بتائیں سلاد کیسے بنائی آپ نے سلاد. پادری صاحب کہتے ہیں مجھے پاگل سمجھتے ہو, میں پوچھتا ہوں قرآن مجید میں کہاں ہے, آپ کک سے پوچھ رہے بنا کیسے, کہتے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, میں نہیں جانتا کیسے بنی ہے, میں پوچھوں جس نے بنائی ہے وہ آپ کو بتائے گا کیا ہے, قرآن مجید میں تو ہے. پھر پادری صاحب خاموش ہوئے. اب آخری بات رہ گئی, آج پانچ صفت کون سی تھی, حاکم ہے, مہیمن ہے, ناصف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اللہ تعالی وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ وسلم پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ, جو پہلی کتاب, جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, مصدقاً لما بین یدیہ, بین یدیہ یعنی پہلے, وقت بھی ختم ہو گیا, مصدقاً لما بین یدیہ ہی تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی, وہ مہیمناً علیہ ہی اور ان سب پر مہیمن ہے, حاکم ہے, فاحکم بینہم بما انزل اللہ, بس اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا کرنا, جو چلتا ہے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 48. تو یہاں پر لفظ مہیمنا علیہ یعنی قرآن مجید جو ہے, قرآن مجید سے پہلے جو جتنی کتابیں نازل ہوئیں کتنی ہیں, تورات ہے, زبور ہے, ترتیب یہ ہے, تورات, زبور, انجیل, اس سے پہلے صحف ابراہیم و صحف موسیٰ, یہ صحیفے ہیں, صحف ابراہیم و موسیٰ, تورات, زبور, انجیل, یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی کلام ہیں, کتابیں ہیں. قرآن مجید مہیمن ہے ان کے اوپر, حاکم ہے, ناسخ ہے. اگر ٹکراؤ ہو جائے قرآن مجید کی کسی آیت کا تورات کی آیت سے, عمل کس پہ کیا جائے گا؟ قرآن مجید پہ. اگر ٹکراؤ نہ ہو اس پہ عمل کیا جائے گا؟ تب بھی قرآن پہ عمل کیا جائے گا. جیسا فرماتے والقرآن الکریم, اور قرآن کریم مصدر الشریعت الاسلامیہ, اسلامی شریعت کی بنیاد ہے, سورس ہے, مصدر ہے, التي بعث بها محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا, کس کے لیے؟ الی الناس کافہ, سب لوگوں کے لیے, سارے لوگوں کے لیے. قال تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 2, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان کو, جو فرق بیان کرتے حق اور باطل کا, فرقان کتاب ہے, علی عبده, اپنے بندے پر. کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ لوگوں کے لیے نذیر اور ڈرانے والا بن جائے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. سورة إبراهيم آية نمبر 1 اور 2. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک کتاب ہے, اس کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ. بإذن ربهم, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے. الى صراط العزیز الحمید, اور قابل تعریف اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف, جو عزیز ہے, غالب ہے, اور حمید ہے, قابل تعریف ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے, وہ اللہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اسی کے لیے ہے, اسی کا ہی ہے. وویل للکافرین من عذاب شدید, اور ویل ہے, سخت عذاب ہے, وعید ہے, خرابی ہے کافروں کے لیے, شدید دردناک عذاب سے, سخت عذاب سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ تو تھا قرآن مجید کے متعلق کہ قرآن مجید کیا ہے, شریعت کی سب سے عظیم اور پہلی اور سب سے بڑی بنیاد ہے قرآن مجید جو ہے. یعنی دلیل کے طور پر ہم کیا بیان کرتے ہیں, قال اللہ تعالی. ابھی تک ہم کیا کہہ رہے ہیں, قال اللہ تعالی. تو اصل بنیاد شریعت کی قرآن مجید ہے. تو صرف قرآن مجید ہے کیا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصدر تشریع ایضا. قرآن مجید اکیلا کافی نہیں ہے, قرآن مجید کے ساتھ ثم نہیں فرمایا. وا کیا فرق ہے ثم اور وا میں؟ ثم کا مطلب ہے بعد میں, وا کا مطلب ہے ایک ساتھ. کہ قرآن مجید کو بغیر سنت کے آپ نہیں سمجھ سکتے, اس لیے ان دونوں کو ساتھ, دونوں کا ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے. وسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصدر تشریع ایضا, یہ بھی سورس ہے, بنیاد ہے شریعت کی. کما قررہ قرآن, یہ کس نے کہا؟ جیسے کہ قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے؟ کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین اسلام اور شریعت کا ماخذ ہے, سورس ہے, بنیاد ہے. قرآن مجید میں شیخ صاحب یہاں پر ایک قسم کے دلائل بیان کیے ہیں, دوسری قسم بھی میں صرف اشارہ کروں گا ان کی طرف. قال اللہ تعالی, ارشاد باری تعالی ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, فقد اطاع اللہ. جو من اسم موصول معنی الذی ہے, جس نے بھی فرمانبرداری کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, فقد اطاع اللہ, اس نے اللہ تعالی کی فرمانبرداری کی. ومن تولى, اور جس نے منہ موڑا, فما ارسلناک علیہم حفیظا, تو پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر حفاظت کے لیے نہیں بھیجا کہ زبردستی ان کو فرم بردار بنا دو, ہرگز نہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 80. تو اس آیت میں واضح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا امت کو؟ قرآن مجید بھی دیا اور حدیث بھی دی, سنت بھی دی ہے. دوسری آیت, ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جو کوئی بھی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, بے شک اس نے گمراہی کی, کھلی گمراہی, ضل ضلالا مبینا. تیسری دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورة الحشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جو کچھ تمہیں الرسول پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں, فخذوه, وہ لے لو, اسے مضبوطی سے تھام لو. وما نهاكم عنه فانتهوا, اور جس چیز سے منع کر دیں اس چیز سے رک جاؤ, باز آ جاؤ. کیا دیں؟ جو کچھ بھی دیں. آپ سب نے کیا دیا؟ قرآن دی اور سنت بھی دی ہے. چوتھی دلیل ارشاد باری تعالی ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, فاتبعونی, بس میری اتباع کرو. ان کو کہہ دیجئے اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اس دعوے کو پھر سچا ثابت کرو. اس کا ایک ہی ذریعہ ہے, ایک ہی راستہ ہے, ورنہ پھر جھوٹا دعوی رہے گا. کون سا ذریعہ ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ, میرے اتباع کرو. کس کی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. نتیجہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا, بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر یہ نہیں فرمایا اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی. یعنی فرمایا فاطیعوا اللہ, تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو کافی ہے. نہیں, فاتبعونی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمایا اس وقت نہیں ہو سکتی جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتباع نہیں ہو سکتی. یہ جو دلائل, اسے کہتے ہیں مثبت دلائل. مثبت دلائل کیا ہیں؟ قرآن مجید سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماخذ دین ہے, سورس ہے, دلیل ہے, جس کی بنیاد پر ہم شریعت قائم کر سکتے ہیں. مثبت کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن مجید میں یہ موجود ہے, حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. دوسری قسم کی دلائل یہ ہیں جو منفی ہیں. منفی کا مطلب یہ ہے کہ دلیل موجود ہی نہیں ہے. کس چیز کی موجود نہیں ہے؟ ممانعت کی, کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن لینا, باقی وہ چیز نہ لینا. یہاں پر صرف کون سے عموم ہیں؟ جو کچھ بھی دیں, اگر یہ ہوتا, اگر اللہ تعالی کی مراد یہ ہوتی کہ صرف قرآن مجید ہی پہ عمل کرنا ہے, تو اللہ تعالی سے بڑی سچی ذات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی سے کوئی بہتر بیان کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالی کی مراد یہ ہوتی کہ صرف قرآن پہ عمل کرنا ہے, تو پھر یہاں پہ صیغ العموم کیوں استعمال کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول, اور اس سے پہلی آیت میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ومن یعص اللہ ورسولہ ومن صیغ العموم, جو بھی جس چیز کو بھی ترک کر دے, چھوڑ دے, چاہے وہ قرآن مجید میں سے ہو یا حدیث میں سے ہو. تو قرآن مجید میں کوئی بھی ایسی منفی دلیل نہیں ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور چیز ڈال لینا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ بھی نہیں اگر قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور چیز دے تو نہ لینا. یعنی ایک تو چیز موجود نہیں, اگر خود دینا چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی نہ لینا, یہ بھی اس کا بھی منع ہے. تو اللہ تعالیٰ مراد کیا ہے؟ کہ قرآن مجید بھی ہے اور کچھ اور بھی ہے جو تم لوگوں نے لینا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ نازل کی ہے کہ نہیں کی؟ اگر اللہ تعالیٰ صرف قرآن نازل کیا ہے تب تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ نازل قرآن ہوئے تو وہی سارے کا سارا لے لیا, جیسے کہ مخالفین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کتاب اور حکمت. تو کتاب تو قرآن ہے جانے, حکمت کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح حدیث ہے. تو پھر جب بات ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو دیں, یعنی جو کچھ نازل ہوا, جو کچھ میں کیا ہے؟ قرآن ہے اور سنت ہے. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. کوئی سوال ہے آج کے درس کے متعلق؟ جی, مہمن حاکم, طاقتور ہے. وہ طاقتور ہمیشہ غالب ہوتا ہے, یعنی غالب ہے دوسروں کتابوں پر. آپ پوچھیں ان سے, ہر چیز کو بیان کرتا ہے. جی, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. یہاں پہ کتاب میں نہیں ہے, یہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 42 ہے. دیکھ لیں, آیت نمبر 7 میں بھی اور 42 میں بھی ہے, دو مرتبہ ہے.
مشکل ہوتی اگر اس کو
آسان نہ کرتے. جی,
کس طرح سے مشکل
ہوتی؟ اس کو پڑھنے میں مشکل, اس کو سمجھنے میں مشکل, بھاری ہوتا. اللہ تعالیٰ آسان کر دیا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, نصیحت کے لیے بھی آسان ہے, لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے. وہ ایسے شخص ہے جو قرآن جی پڑھے اور اسے اثر نہ ہو. کیوں نصیحت لینے نہیں چاہتے؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ جو نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرے. اور قرآن مجید کی تفسیر کے انشاءاللہ اگلے ابواب میں آئے گا انشاءاللہ، ہم پریکٹیکلی سیکھیں گے کہ آیات میں سے آیات کے تدبر کیسے کیا جاتا ہے. تدبر کے لیے پانچ مرحلے ہیں تدبر کے، اس پہ انشاءاللہ پریکٹیکلی بات کریں گے، آیتیں بھی لیں گے اور تدبر کیسے کیا جاتا ہے، ان پانچ مرحلوں کو پریکٹیکلی ہم کیسے عمل کریں تاکہ قرآن سمجھیں انشاءاللہ. یہ سب آگے آئے گا انشاءاللہ. کچھ دیر کے لیے باہر چلے جانا، میں نے کہا نا پانچ مرحلے ہیں. سب سے پہلا ہے، اپنے پوچھا تو بتا دیتا ہوں ورنہ وقت نہیں ہے، پہلا ہے تأمل، دوسرا ہے تفکر، تیسرا ہے تأثر، تیسرا ہے فہم، چوتھا ہے تأثر، پانچواں ہے پانچواں کیا ہے؟ تأثر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عمل. اصل مقصد کیا ہے قرآن مجید کا؟ عمل ہی ہے میرے بھائی. نتیجہ کیا نکلتا ہے آخر میں؟ فلاح، اولئک هم المفلحون. تأمل، ابھی مطلب بتاؤں گا تو پورا درس مجھے دینا پڑے گا، یہ پورا درس ہے. ٹھیک ہے نا، اب جلد بازی نہ کریں، انشاءاللہ سب سمجھیں گے انشاءاللہ، لیکن وقت آنے پر. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.